میں خدا ہے لیکن خدا کی نورانیت پر ہوتا ہے. جی نور علی نور، یعنی کہ پیغمبر کا جو قلب ہے اس پیغمبر میں مسلسل نور پر نور چلا آ رہا ہے. یعنی کہ جب ایک انسان، مثال یہ کہہ رہی ہے کہ جب اس قندیل کی طرف کوئی دیکھتا ہے جو اسے چمکتا ہوا تارا نظر آ رہی ہے تو اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی شعلہ ہے جو بھڑک رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہاں نار نہیں پائی جاتی بلکہ نور پر نور کی جو کثرت ہے اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی شعلہ ہے جو بھڑک رہا ہے. تو خدا کی طرف سے پیغمبر کو جو نورانیت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا جب اس نور کو دیکھے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ نور کی کثرت اتنی ہے کہ گویا ایک ہاتھ بڑھ گیا. اسی آیت میں آگے چل کے دو ذکر اور ہیں، یعنی ایک اس ہستی کا ذکر ہے کہ جو خود نور ہے، پھر اس کے بعد آگے اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ یہ نور کہاں ملتا ہے، فی بیوتہم، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کو بلند کرنے کا خدا نے اذن دیا. اور شاید یہاں پر پہنچ کر ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جن گھروں کو بلند کرنے کا خدا نے اذن دیا ہے ان گھر والوں کو ہی اہل بیت کہا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے کچھ روایتوں میں یہ بھی چیز ہے کہ اہل بیت سے مراد اہل بیت پیغمبر نہیں ہے بلکہ اہل بیت خدا ہے. یعنی جب اہل بیت کی بات کی، کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اہل بیت کی تطہیر کا ارادہ پیغمبر کا نہیں ہے، خدا کا، کہ انما یرید اللہ ہے، یعنی کہ یرید الرسول نہیں ہے، یہ پیغمبر کا ارادہ نہیں ہے اہل بیت کے تمہیں ہر رج سے پاک کر دیا جائے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، یہ ارادہ ہے خدا ہے. تو اہل بیت اطہار اگر طاہر ہیں تو کس کے ارادے سے ہیں؟ ارادہ الہی سے. جی زیارت آل یاسین میں یہ لفظ استعمال ہوا، السلام علیکم یا آل اللہ. یعنی اللہ کی آل اسی طریقے سے، یعنی یوں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے خدا نے کعبے کو اپنا بیت قرار دیا، جبکہ خدا نہ مکان میں آتا ہے نہ خدا کا دیوار ہے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے منتخب کی ہیں چیزیں اور اسے اپنی ذات کی طرف نسبت دی. یعنی خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کو اس طرح سے قبول کیا کہ جو کمرہ جناب ابراہیم نے بنایا، خدا نے کہا ابراہیم یہ تم نے نہیں بنایا، میرا گھر ہے، اس لیے کہ اس میں وہ اخلاص کا بیج بویا گیا ہے اور اس صدق کو صفا کے پانی سے اس کو سینچا گیا ہے کہ خدا نے کہا یہ میرا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو اخلاص سے، جس کی بنیاد رکھی جائے اور سچائی اور صفائی کے ساتھ جس کو پروان چڑھایا جائے، خدا اسے اون کر لیتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جو ایک بات کی، جیسے مثال کے طور پر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ امام خمینی نے جو ایک جس چیز کی بنیاد رکھی، خدا نے اس کو اون کر لیا اور اس کو پروان چڑھایا، کہ جیسے وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جتنے بھی کام ہوئے سب خدا کی مرضی سے ہوئے، سب خدا کی. تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو جب آل اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا اخلاص خدا کی بارگاہ میں وہ ہے کہ خدا نے کہا پیغمبر یہ تمہاری آل نہیں، میری آل. اور اس کی ایک تعبیر اور بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو نالین والی مثال ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے طور پہ بلایا تو کہا فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، اپنی نعل کو اتار کے آ جاؤ کیونکہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، یہاں صرف تمہیں آنے کی اجازت ہے، نالین سمیت آنے کی اجازت نہیں. یعنی جو تمہارے اٹیچمنٹس ہیں، نالین کیا ہیں؟ جو تمہارے اٹیچمنٹس ہیں، جو تم سے اٹیچ ہے، صرف تمہیں اس بارگاہ میں قبول کیا جا رہا ہے، ود اٹیچمنٹس قبول نہیں کیا جا رہا. لیکن جب پیغمبر اکرم کو بلایا گیا تو کہا اس سمے تک، یعنی اے محمد نہ صرف تم بلکہ جو تم سے ملحد ہیں انہیں بھی ہم قبول کریں گے. تو اس بنیاد پر وہ جو لفظ ہے کہ السلام علیکم یا آل اللہ، یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت محمد نہیں بلکہ اہل بیت خدا، تو ان کی خدا نے اذن عطا کیا ہے کچھ گھروں میں. کس چیز کا اذن عطا کیا؟ کہ جہاں پر اس کا ذکر کیا جائے، یعنی جن گھروں میں یہ نور خدا اترے اور روشن. یہ آیتوں کا سلسلہ یہاں تک رکتا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت آگے جا کے تمام ہوتی ہے اس مقام پر کہ جیسے انسانوں میں کچھ افراد وہ ہیں کہ جو نور خدا کی مثال کا درجہ رکھتے ہیں، تو اسی کے برعکس کچھ افراد وہ ہیں کہ جو نور خدا سے مکمل طور سے محروم ہیں. اور ان کی مثال یہ دی ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہو گئے، اعمالهم كسراب، ان کے اعمال گویا کہ ایک سراب کے معنی، یحسبه الظمآن ماء، کہ صحرا میں چلنے پھرنے والا آدمی اس کو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں پر پانی ہے، حتى اذا جاءه، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، لم یجده شیئا، تو وہاں پر کوئی چیز نہیں پاتا، وجد اللہ عنده، اور خدا کو اپنے نزدیک پاتا. کل ہم نے وہ آیت پڑھی تھی نا، هنالک الولایۃ للہ الحق، کہ کافر جب اپنی منزل کو پانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اسے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ میں جس ولایت کے پیچھے جا رہا تھا وہ سب کی سب باطل تھی، اور ولایت حقیقی صرف اور صرف خدا کی. یا اس کی مثال اس کی ہے کہ جو سمندر کی تاریکیوں میں پھنسا ہوا، اس کے اوپر کیا تھا، نور علی نور، جو خدا کی نور کی مثال ہے. دوسرے انسان کی مثال کیا ہے، یغشاہ موج من فوقہ موج، کہ وہ سمندر کی تاریکیوں میں ہے اور اس کے اوپر موج پر موج چلی آ رہی، من فوقہ سحاب، اور اوپر سورج بھی روشن نہیں ہے بلکہ اوپر بادل ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات ہیں کہ جن میں سے بعض بعض کے اوپر. یہ اس کی مثال ہے. اذا اخرج یده، جب اپنا ہاتھ وہ نکالتا ہے، لم یکد یراها، ہاتھوں سے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اس قدر تاریخ. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ، یعنی یوں سمجھیے آیت نور کا جو تتمہ ہے وہ یہ لفظ ہے کہ جس کے لیے خدا نور قرار نہیں دیتا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا. تو اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد بنیادی طور پر کیا تھا، ان دو صفات کو بیان کرنے کا، کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے لیے در ولایت اور نورانیت کھلا ہے. پہلا یہ کہ ہم خدا کے ولی بنے ان ظلمات کے حجاب کو چاک کر کے، تاکہ یعنی یہاں تک کہ صالحیت کی منزل پر آئیں. تو بقول پیغمبر اکرم، انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، کہ میرا ولی اور میرا سرپرست فقط اور فقط اللہ، اور میں سوائے خدا کی کسی کی ولایت قبول نہیں. یا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، کہ جب انسان ایمان اور صالحیت کی وجہ سے خدا کی ولایت کے ماتحت آ جاتا ہے، ولی اور خدا بن جاتا ہے، تو اس کے لیے خدا کی جانب سے رہنمائی ہے، جس کا نتیجہ ہے مستقل ظلمتوں سے اخراج اور نور کی جانب پیش کرتی ہے. یہ نورانیت، یہ نورانیت حقیقتاً خدا نے اپنی نورانیت دے دی اپنے بندوں کو، آیا نور سے ہی نظر آ رہا ہے، کہ خدا نے کہا کہ یہ میرا نور ہے کہ جس سے میں نے آسمان اور زمین کو روشن کیا، اور میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو اپنے نور کا مظہر بنا دیا، بلکہ اپنا نور عطا کر دیا، اپنا نور ڈال دیا ان کے اوپر. کہ یہاں سے پہنچ کر اس آیت کے مطلب کو جب آپ سمجھیں گے تب آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ بزرگان اور یہ عرفا اس طریقے سے آئمہ اور پیغمبر کے پیچھے کیوں جاتے ہیں، یا قرآن سے یہ وابستگی کی کس وجہ سے ہے، اس کی کیا. جو میرے اعمال ہیں وہ ان اعمال کو نور نہیں سمجھتے. یعنی ہم جیسے کہیں کہ ہم نے مثال کے طور پر نماز پڑھی، نماز شب پڑھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نور حقیقتاً کیا ہے، قرآن اور حقیقت نور کیا ہے، قرآن اور پیغمبر، اور پیغمبر کی ولایت کے زیر سایہ امامت. جب تک اس نورانیت سے وابستگی پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے اندر نور نہیں. کہیں وَمَنْ فَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا، جب تک خدا ہمارے لیے نور قرار نہیں دے گا اس وقت تک نور ہمیں نہیں دے گا. انہیں نورانیت آپ سمجھ رہے کس طریقے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے ان نورانی ہستیوں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حقیقت نور یعنی خدا نے ان کو اپنے نور کا مظہر بنایا، اور جب ان کی نگاہ کرم ہم پہ پڑ جائے گی تو ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا ہونا شروع ہو گیا. پھر یعنی کہ وہ چیز طول میں کہ ہم بھی وہ اس نورانیت کے حامل ہوں گے، ہم سے روزے ختم ہو گئے. یہ سلسلہ اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے. تو یہ ولی اور نور، آج میں چاہ رہا تھا لیکن میں کوتاہی مجھ سے بھی مجھے آتے آتے خاصی دیر ہو گئی، ایک مثال میں اور بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن میرا خیال ہے اس کو کیا دیکھتے ہیں اسی نور کے حوالے سے. یہ چار باتیں تو ہم مکمل کر لیں گے، یعنی جو چار اس کی ہم بات کر رہے ہیں، اسماء کی، ولی، نور، کریم اور قریب.
سوال ہے
اس میں بڑھانے کی گنجائش تو بہت زیادہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس میں تھوڑی سی خستگی کا بھی وہ ہے مسئلہ ہے، تھوڑا سا اور بھی چیزیں مصروفیات کے بھی مسائل ہیں. ظاہر ہے کہ اب آپ کو 10-11 دن ہو گیا، 11 دن ہے.
اگر کچھ اور
اس میں باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت ہیں، لیکن اس میں دیکھیں اس میں ایک چیز ہے مثال کے طور پر کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے جتنی بھی گفتگو کی ہے کوشش کی ہے کہ وہ ساری ہمارے معیار سے مطابقت رکھتی ہے، اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ایسا پہلو ہو کہ جسے ہم اپنی عملی زندگی میں شامل کر سکیں. اس پر نظری مباحث بہت زیادہ ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جیسے مثال کے طور پر سورہ اخلاص پہ بحث ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ اخلاص میں جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کی سب خدا کی ذاتی صفات ہیں، وہ توحید نظری سے ان کا تعلق زیادہ ہے. ہم ابھی شاید اس معیار پہ نہیں پہنچے کہ ہماری عقلیں اتنی زیادہ ترقی یافتہ ہو جائیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عقل کی جو انجوائمنٹ ہے کہ ہم لامحالہ لوٹ پھر کے کس چیز پر آ جاتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات بیان کی، اس کا ہماری اس زندگی میں کیا فائدہ ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کا نتیجہ کیا نکال رہا ہوتا ہے کہ ہماری عملی یا اس دنیاوی زندگی میں اس کا کیا حاصل ہے. جب کہ ایک جملہ میں آپ کو سناؤں علامہ طباطبائی کا، انہوں نے کہا کہ انسان علم اور معرفت کے جتنے بھی منازل کو سر کرتا ہے ان میں سے ہر چیز اس کے لیے آخرت میں بے اندازہ سرور اور لذت کے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. اور اس چیز کو ہم سوچتے ہی نہیں، یعنی کہ ہمیں ہر بات دماغ میں کس طریقے سے آتی ہے کہ وہ نہیں، یعنی کہ آخرت عالم عقل ہے، آخرت یہ جسم والا طبیعت کا عالم نہیں ہے، کہ عقل کا سرور وہ علم ہمارے پاس ہے، لیکن جب ہم اس میدان میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے لیے زحمتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ہم اس میدان کے مرد نہیں ہیں. اس وجہ سے یعنی کہ میں اس جگہ پہ جا کے زیادہ زحمت اور دقت نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں.
اس میں اگر ایک ایک دن تھوڑا سا دے سکیں، جیسے توحید کے حوالے سے سورہ الانعام کی جو شروع کی آیات ہیں، یا اس کے علاوہ سورہ اخلاص، اور اس کے علاوہ کچھ اور اسماء الہی، اگر
اسماء الہیہ پر جیسا میں نے کہا گفتگو بہت زیادہ ہے. ہاں تو ابھی چل کب تک پہنچنا ہے؟ چلیے ان شاء اللہ، مجھے اعتراض نہیں، میں تو آپ کو شرمندہ ہو رہا ہوں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو حاصل رہنا. خدا کی ربوبیت ہے، خدا تمام انسانوں کا رب ہے، وہاں پر وہ اللہ کی ربوبیت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ خدا کی ولایت کو پا سکیں. یعنی انسانوں کو چاہیے کہ وہ خدا کی ربوبیت سے فیض اٹھائیں تاکہ ولایت کو حاصل کر سکیں. یعنی جیسے یہ کہیے کہ اسی چیز کو تھوڑے سے سملر وے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ خدا کی رحمانیت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ رحیمیت کو پا سکیں. رحمانیت عمومی سب کو ملے گی، رحیمیت مومنین کے لیے. یعنی کہ جو اسپیشل فیور ایمان کی وجہ سے وہ رحیمیت ہے، اور یہ جو عمومی ہر ایک کو سب کچھ ملا ہوا ہے، عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، آیات آفاق ایوان خوشی ہیں، سب انسانوں کو ملی، یہ رحمانیت کی وجہ سے. جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا، پہلے خدا کی ربوبیت اس کی مدد کرے گی، اور اس ربوبیت کے زیر سایہ وہ ولایت خدا کو. جس طریقے سے آپ غور کیجیے مثالوں پر، سلمان، ابو ذر اور یہ سارے کے سارے افراد، پہلے انہوں نے خود اپنی مدد کی ہے، پھر خدا کی ولایت نے ان کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا. آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں، سب ان سب کے واقعات آپ کو ایسے لگے کہ جیسے ابو ذر ہیں، جناب ابو ذر وہ شروع سے ایک بے چینی، یعنی ان کی ذہن میں قبولیت نہیں تھی بت پرستی، اور ان کا جو قبیلہ تھا بنی رفاعت، ان کے ساتھ جب وہ آئے تھے مکہ، وہاں کا دستور یہ تھا کہ زیادہ تر ایام حج میں پھر گرد کے قبیلے سے لوگ مختلف اپنے نظر، نیاز، یہ وہ سب چیزیں بتوں کے سامنے حاضری کے لیے لگتے تھے. تو ابو ذر بھی اس قافلے میں آئے تھے مکہ اپنے قبیلے سے، اور جب انہوں نے ساری رسومات مکمل کر لی، وہ سب سو ہو گئے مست ہو گئے، ان کے جتنے ساتھ کے لوگ تھے، وہ جتنا کھانا تھا یا حلوہ یا جو بھی چیزیں تھیں وہ بتوں کے آگے رکھی ہوئی تھیں، ابو ذر کو نیند نہیں آ رہی، ان کا ذہن مسلسل اس بے چینی کا شکار تھا کہ یہ کیا بات، یہ قبول نہیں کر رہا کہ یہ بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں، اور یہ ہم یہ سب کام کیوں کر رہے ہیں. ابو ذر واحد وہاں جاگ رہے تھے رات کی تنہائی میں، کہ اتنے میں کہیں سے ایک تاریکی سے کتا نکل کے آیا، اس نے بت کے سامنے رکھا اور کھانا کھا لیا، اور اس پر بت پر نجاست کر کے چلا. اب آپ سوچے کسی نے بھیجا تھا نا یہ گزر کے لیے، یہ یعنی کہ انسان خدا کی ربوبیت سے آگے بڑھے تو خدا کی ولایت پر خود اس کو پکڑ لینا. اور اس سے زیادہ بات کہ جب ابو ذر واپس آئے تھے ان کا دل بالکل ہو گیا تھا، میں کہا یہ اس کو خدا تھوڑی کرتا. ان کو خبر ملی کہ مکے میں ایک شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ باتیں کرتا ہے، انہوں نے کہا چل کے دیکھنا چاہیے. جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا متجسس، آگر کے تجسس میں وہ کہتا ہے بھائی ایک چیز ہے ٹرائی کر لو, ہو سکتا ہے مجھے اپنے مسئلے کا حل وہاں سے مل جائے. جب وہ مکے میں آئے ہیں تو ان کی ملاقات ہوئی ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام. ایسا کیوں ہوا؟ آپ یہ سوچیے ایسا کیوں ہوا؟ کسی سے بھی مکے میں حالی وہی ایک مسلمان تھوڑی گئے, ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان خدا کی ربوبیت سے استفادہ کر کے قدم آگے بڑھائے, اپنے ارادے کی صفائی کو ظاہر کر کے پھر ولایت خدا. السلام علیکم.